ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللہ جل مجدہ کے پاک نام و برکت نام بلند و اعلی مرتبہ نام حقیقت میں ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ وہ اللہ پاک کا نام بھی لے سکیں لیکن یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنا ذکر کرنے کو ہمارے لیے نیکی کا عمل بنایا اور اس پر ثواب کا وعدہ فرمایا. ہم جو ادھر بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے, آپ بھی تشریف فرما ہیں. یہ ذکر اور نصیحت کی مجلسیں پہلے بھی لگا کرتی تھیں, اور سب سے پہلے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسیں مسجد نبوی میں, کعبہ شریف میں, مسجد الحرام, مکہ المکرمہ میں مختلف مقامات پر اپنے اعلی اور بلند و بالا درجے والے صحابہ اور ساتھیوں کے ساتھ آپ لگایا کرتے تھے. تو یہ وہاں سے پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج ہم بھی اسی سنت کے اتباع میں بیٹھے ہیں کہ صحابہ اکثر یا تو ذکر کے حلقے بنا کے بیٹھے ہوتے یا وہ علم کے حلقے بنا کے بیٹھے ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے تو اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں اتاری, وحی بھیجی, فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے جو صبح شام میرا ذکر کرتے ہیں. اور جبریل نے بتایا کہ کچھ لوگ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کے لوگ ہیں, آپ کے صحابہ ہیں, تو اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ گھر سے تکلیف فرمائیے اور مسجد میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا مبارک ہو اے میرے صحابہ, کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ اللہ پاک نے میری امت میں ایسے بندے پیدا کیے جس کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اس نے حکم فرمایا ہے، کہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو رات اور دن، صبح اور شام، یریدون وجہ، وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، نہ مال، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ عزت، وہ بیٹھے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں یہ مجلس کتنی بابرکت ہے کہ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دیتے ہیں، آج بھی وہ پھر رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پہ، کہ ایسی مجلسیں تلاش کرو جو جہاں ذکر ہے، علم کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے، آپ نے شریف مایا، ان کو اپنا فیض دیجئے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے تاکہ یہ سنت بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے صحابہ کو دین کی تعلیم دینا سکھاتے، ایک تو ہے خود پڑھانا، ایک پھر یہ بھی ان کو سکھاتے کہ اس دین کو آگے کس طرح پہنچانا ہے۔ بعض مرتبہ تو ممبر پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر مبارک پر بہت کم لوگ بیٹھے آپ کی زندگی میں، یا تو وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما ہوتے آپ بیٹھتے، تیسری سیڑھی پر آپ بیٹھتے، اور یا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے بعض مرتبہ کہ آپ تشریف فرما ہوں ممبر پر اور نعت پڑھیے، حمد، نعت، وہ قصیدے اور اناشید اور نعتیں جو ہیں وہ پڑھتے ممبر۔ تو یہ اتنا بڑا عمل۔ کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور چہیتے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اوائل دور میں، شروع میں بالکل یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے کافروں کے بہت زیادہ ظلم سے ہیں، اور آپ نحیف الجسم یعنی کمزور تھے، یہاں تک کہ وہ بدبخت ابو جہل کو جب آپ نے گردن کاٹی آپ نے اس کی، تو اس کا سر جو ہے وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ اتنا بڑا سر تھا اور بھاری تھا، اور وہ زمین پر گسیٹتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے، وہ اٹھان یعنی وہ اتنا بڑا شخص تھا، قد آور، طاقتور، اور مرتے وقت بھی اس نے کوئی توبہ طائب یا کوئی اس طرح نہیں، بلکہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود پاس آئے تو کہا کہ تم مرنے لگا ہے، زخمی ہے، گردن ابھی کٹنے والی ہے، تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ تم تو وہی ہو نا جو ہماری بکریاں چرایا کرتے تھے، اے بکریاں چرانے والے آج آ گئے ہو، خیر ایک بندے کے مرنے سے کیا ہوتا ہے، مکہ تو نہیں نہ فتح کر لیا تم نے، اور کہنے لگا کہ یہ تمہاری جو اپنی کھونڈی تلوار ہے نا جو تیز نہیں، اس سے میری گردن نہیں کٹے گی، اس کو رکھ دو، سردار کی تلوار، سردار کا سر جو ہے وہ سردار کی تلوار سے کٹے گا، یہ میری تلوار لو، کیوں مشکل میں پڑے رہو گے، میری گردن نہیں کٹے گی یہ تمہاری تلوار سے، یہ میری تلوار نکالو اور اس سے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے اور جب مہر لگ جائے تو ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت سارے بندے آج کل وہ سمجھتے ہم ہوشیار چلاک ہیں جو دین کی طرف نہیں آ رہے، وہ یہ جو دین پہ چل رہے ہیں، سنت پہ چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو بیکورڈ لوگ ہیں، ان کی عقل نہیں، ہم ہوشیار ہیں، ہم دنیا کما رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں، ہم کلبوں میں ناچ کود رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کسینوں میں جا رہے ہیں، وہ اپنی ہوشیاری سمجھ رہے ہیں، اور ہے وہ ان کی بدبختی ابو جہل کی طرح، چلو اس درجے کی نہ صحیح لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی بدبختی کی علامت ہے۔ تو ڈرنا چاہیے، جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مخالف کوئی بندہ عمل کر رہا ہے تو وہ پھر سمجھ لے کہ میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ ویسے ہر بندہ ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ بھی عقل مند سمجھتے ہیں، اس وقت منافقین بھی بڑے ہوشیار چلا کر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور آج بھی لوگ سمجھتے ہیں، ہر بندہ عقل مند سمجھتا ہے اپنے آپ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے ابھی وہ قصیدہ سنا یا وہ نظم سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، یہ مقصد ہے انسان جدھر جا رہا ہے، یہ اس کی منزل ہے، اس سے آگے بھی پھر منزلیں ہیں، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، فرق یہ ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر جایا کرتے، قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے قبرستان کی، تو آپ اتنا روتے کہ پوری داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی. صحابہ پوچھتے، یا امیر المومنین، کہ آپ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں، جہنم کا ذکر سنتے ہیں، اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کا ذکر ہوتا ہے اور جب قبر کے قبرستان جاتے ہیں تو آپ پر بہت گریا اور رونا تاری ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے، منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کی آگے والی منزلیں بھی کامیاب ہیں، اس کو پھر پریشانی نہیں. وہ جو یہاں ناکام ہو گیا وہ پھر جو ہے آخر دوسری منزلوں میں بھی، حشر میں بھی اور دوسری آنے والی منزلوں میں بھی ناکام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات کر رہا تھا عقل مند اور بے وقوف کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ میں محمد الرسول اللہ، جو کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھتی ہے ہستی، حکمت رکھتی ہے، دانش رکھتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے اور پھر اس کی تیاری کرے، یہ دو چیزیں ہوں، وہ عقل مند ہے. اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے، زنا، فسق و فجور، غلط چیزیں، عورتوں سے تعلق، دھوکہ، فراڈ، یہ خواہشوں پیچھے چل رہا ہے اور اللہ پر رحمت کی اور مغفرت کی امیدیں باندھتا ہے، کرتا اپنے نفس کا اتباع ہے اور یہ امید کہتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھے بخشے گا، یہ امید رکھنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ امید رکھ رہے ہیں بلکہ یہ دھوکے میں آ گیا شخص. تو عقل مند وائز کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو موت کے متعلق موت کی تیاری اب کیا ہے؟ موت کی تیاری یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم پیچھے چلے، ان کے نقش قدم پہ، ان کے ظاہر باطن، ان کے سنت، ان کا طریقہ، ان کا لین دین، ان کا مسکرانا، ان کا گھر میں بیویوں سے معاملہ، ہر طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طرح جو ہے کرنا، یہی موت کی تیاری ہے. تو سنت ساری ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری سے شفا ہے، ایک ہی چیز میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے طریقہ زندگی اور سنت پہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عقل مند یہ. ہمارے سٹینڈرڈ میں عقل مند کون ہے؟ وہ جو ہر ایک کو دھوکہ دے لے، وہ جو کسی کو دھوکہ دے کے کسی بیچارے کے ہزاروں پونڈ کھا گیا، وہ سمجھتا میں عقل مند ہوں، میں ہوشیار ہوں، نقلی چیز دے کے اصلی قیمت لے لی. تو بات یہ ہے کہ ہر بے وقوف بھی وہ بھی اپنے آپ کو عقل مند ہی سمجھتا ہے. کوئی نہیں کہتا جی میں بے وقوف ہوں، بلکہ آپ پاگل خانے میں چلے جائیں، وہاں ان کے پوچھیں بھئی آپ پاگل ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم کہاں پاگل، آپ پاگل ہیں. وہ کہتے ہیں لکھا ہے کہ ایک وزیر گئے یہی پاگل خانے کا معائنہ کرنے، کیونکہ انہوں نے بھی فوٹو وغیرہ کھچوانے ہوتے ہیں کبھی ہم خیال رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹروں نے سمجھایا بھئی یہ پاگل لوگ ہیں، آپ معائنہ ضرور کریں لیکن ان سے زیادہ بادشاہ قریب نہ ہوں، یہ کہ عقل کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا کریں، یہ پاگل ہیں، یعنی انسین پیپل ہیں. تو وزیر نے ان سے سلام دعا کی تو کہا کہ میں اس محکمے کا وزیر ہوں، وزیر قانون ہوں، تو میں آپ کو کوئی مشکل ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے بھائی یہاں جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے، یہ جتنے لوگ اندر ہیں یہ بھی سارے وزیر ہی ہیں، میں بھی وزیر ہوں، تو آپ بھی لگتا ہے آگے ہو، تو جو جس کو پکڑ کے لاتے ہیں پہلے وہ یہی کہتا ہے میں وزیر ہوں. بھر اس نے کہا اچھا چلو آپ وزیر صاحب ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بندہ یہ ماننے قابل نہیں کہ میں بے وقوف ہوں، تو ہمیں پھر پیمانہ بنانا پڑے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ بے وقوف کون، عقل مند کون. جو ان کے پیمانے پہ پورا اتر گیا وہی عقل مند ہے، جو نہیں اترا بے شک وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا رہے، وہ امیر کبیر بندہ ہو، اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہو رہی ہو، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا. ورنہ ابو جہل پھر یہ عقل مند تھا، یہ تو اس کو تھا نام ہی یعنی پہلے ابو جہل سے پہلے اس کو لقب بھی دیا ہوا تھا انہوں نے ابو الحکم، یعنی فیصلوں کا باپ، جس کو کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں پریا کا بندہ، گویڑی، جو ہے بڑے بڑی مشکلیں حل کرتا ہے لوگوں کی۔ تو یہ چودھری مکے کا سب سے بڑا چودھری اور گویڑی اور پریا کا بندہ تھا، لیڈر کے بھائی جو مشکلات حل کرتا، نام یہ کہ فیصلوں کا باپ، جو باتیں ختم کر دیتا ہے، لوگوں کے جھگڑے ختم کرتا ہے، طاقتور شخص بھی تھا۔ میں نے ابھی بتایا حضرت عبداللہ بن مسعود سر نہیں اٹھا اس کا اٹھانے ہو رہا تھا، اتنا یعنی طاقتور قداور۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دعا بھی کی تھی کہ اللہ پاک یا عمر ابن ہشام کو ہدایت عطا فرما اور یا عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما اور اسلام کی مدد فرما۔ یعنی یہ دونوں یعنی لوگ جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل، یہ طاقتور، بہادر، نہ ڈرنے والے اور جو ہے عقل مند، یعنی اس دنیاوی لحاظ سے تھے اس وقت۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیمانہ مختلف ہے، اللہ کا جو ہے، اللہ پاک نے جو پیمانہ مقرر کیا وہ ہمارے پیمانے سے مختلف ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی بات کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو تعلیم کی۔ تو وہ پاگل جو ہے وہ پاگل خانے میں، وہ کہنے لگے اس کو وزیر کو کہ آپ ہاتھوں ملائیں ہمارا، ہم سے ہاتھ ہی نہیں ملاتے، آپ اچھے وزیر ہیں۔ اب وہ سلاخوں سے وہ بار جو لگی ہوتی ہیں جے پریزن میں جس طرح، وہ پیچھے ہیں، اس نے ہاتھ ملایا ان سے، جب ہاتھ ملایا تو وہ اب ہاتھ ہی نہ چھوڑیں واپس۔ تو وہ ڈاکٹر جو دوسرے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا بھائی یہ لوگ پاگل ہوتے ہیں، ان کا کوئی بار اعتبار نہیں، آپ فوٹو کھچوانے کے شوق میں اب ہاتھ کیسے چھڑائیں؟ وہ کھینچے، ابھی کھینچے تو وہ اور کھینچے، وہ سب مل کے شور ہو گیا، وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہے، ایک نے بازو پکڑ لیا، دوسرے نے ہاتھ پکڑا ہوا، وزیر صاحب جو ہے وہ مشکل میں آ گئے۔ اب اس نے کہا کہ وہ جو ڈاکٹر ان سے بات کریں کچھ، یہ تب شاید چھوڑ دیں، بہرحال یہ لوگ جو ہے ایسے نہیں چھوڑتے، ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا، اسی طرح دنیاوی لوگ ہیں، دنیا کے پیچھے پھرنے والے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے، وہ جس نے پیسے کی وجہ سے جو جھگڑا کر رہا ہے، جس نے گناہوں کو آگ کے انگارے ہاتھ میں پکڑے ہیں، وہ اس پاگل سے زیادہ پاگل ہیں، وہ اس پاگل کی تو جان چھوٹ جائے گی، وہ اس کے تو شریعت نافذ ہی نہیں، لیکن اس کی نہیں چھوٹے گی، اس نے جو گناہ کے انگارے، یعنی گناہ کرنا گویا آگ پکڑنا ہے، جسم میں آگ ڈالنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان الذین یاکلون، جو لوگ یہ لوگوں کا اور یتیموں کا یا کسی کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، یہ آگ کھا رہے ہیں، یہ پیسے نہیں کھا رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں گویا، مطلب جہنم کی، ان کو اس نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو فراڈ اور دھوکہ دہی کر رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ سوٹ رہے ہیں، یہ ایسی جان نہیں چھوٹے گی ان کی۔ تو وہ پاگل جو ہے وہ کہنے لگے کہ اچھا وزیر صاحب، اچھا یہ بتائیں کہ اللہ پاک نے دو آنکھیں بنائی ہوئی ہیں، تو اگر اللہ پاک تیسری آنکھ بناتا تو وہ کہاں لگاتا؟ اب وہ ایسے ہی ہمارے دنیا دار لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو یہ عجیب بات لگ رہی ہے، اولیاء اللہ کو جیسے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، بھائی فلاں کی اتنی فیکٹریاں ہیں، یہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں نے اتنی شادی کر لیا، فلاں نے اتنی کوٹھی بنا لی، وہ اولیاء اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اسی طرح یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ اب وہ اس کو کہنے لگے کہ اگر اللہ پاک تیسری آنکھ بناتے تو دو تو آگے لگی ہیں، تیسری کہاں لگاتے؟ یہ پاگل پوچھنے، وہ پاگلوں نے پاگلوں والی بات ہی کرنی ہے۔ تو وہ وزیر کہنے لگے، اب اس کا تو دل بھائی کسی طرح ہاتھ چھوڑے میرا یہ، وہ وزیر کہنے لگے کہ بھائی پیچھے، پھر پیچھے ہونی چاہیے تھی، تاکہ ابھی آگے نظر آتا ہے تو پیچھے ہوتی پیچھے بھی نظر آتا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تم ایک وزیر کس نے بنا دیا ہے پاگلوں نے، وہ تو گردن ایسے موڑ کے دیکھے تو پیچھے بندہ دیکھ سکتا ہے، وہاں لگانے کا کیا فائدہ؟ اب وہ بحث چل رہی ہے، تو وہ ڈاکٹر جو ہے انہوں نے کہا بھائی یہ پاگل ہیں، ان سے بحث نہیں چلتی، ان سے بحث نہیں کرتے، ان کو بس کہو کہ تم کیا کہتے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا، بعض جو جاہل، آپ سمجھتے ہیں بندہ ان پڑھ ہے یا جاہل ہے، مطلب اس کو عقل نہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا اس کے ساتھ الجھنا نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے ساتھ بحث ویسا نہیں کرنا، فرمایا میرے بندے جب ایسے لوگ جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو یہ سلام کہتے ہیں، یعنی سلامتی سے الگ ہو جاتے ہیں، ارے بھائی الجھنا نہیں, اب تو میں ہو, یہ عقل مندی کا نہیں, سمجھ رہے ہیں, آپ نے اپنی بات کر دی, اگلا بندہ نہیں سن رہا, اس کو کہیں بھائی ٹھیک ہے, لکم دینکم والی دین, تمہارے لیے تمہارا طریقہ, ہمارے لیے زیادہ بحث مباحثہ کہ جو ہے, اب خصوصاً جو بندہ جس میں عقل بھی اتنی نہ ہو, سمجھتے ہیں پڑھا لکھا نہیں, آپ اس کو کیسے سمجھ آئے گی, نہیں آئے گی. تو وہ ڈاکٹروں نے کہا, آپ وزیر صاحب آپ اچھے پڑھے لکھے, ان سے بحث کدھر پڑ گئے, آپ ان پہ ہی ڈال دیجئے, بھائی آپ بتاؤ کہاں لگنی چاہیے. وہ پاگل نے کہا, اس نے کہا میرے حساب سے آنکھ جو ہے انگلی پہ ہونی چاہیے تھی. اس نے کہا وہ کس لیے ہے, اس لیے کہ بھائی سارا تو کئی جگہوں میں جا ہی نہیں سکتا, اور انگلی جو ہے یہ کہیں اس سوراخ میں بھی جا سکتی ہے, تو جہاں بندے کو نظر نہیں آ رہا تو وہ اپنی انگلی کرے, کبھی ادھر کبھی کسی دروازے میں نہیں جا رہی تو وہاں بھی نظر آنا چاہیے. تو جب اس نے پاگل نے کہا انگلی میں, تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا, جب وزیر صاحب کی جان چھوٹی اس نے ہاتھ بچایا. تو مقصود بتانے کا آپ کو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, آپ بھی گھر میں یہی سمجھتے ہیں, بھائی میرے جتنا سیانہ بندہ کوئی نہیں پورے خاندان میں, وہ دوسرے بندے بھی یہی سمجھ, ہر بندہ سمجھتا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ عقل مند واقعہ کون ہے, وہ کون بتائیں گے, سب سے بہتر وہ بتا سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے بتا دیا بھائی جو موت کی یاد, موت کی یاد, آخرت کی یاد اور موت کی تیاری, موت تو آپ کو علم ہے کیا ہے, لیکن تیاری میں نے بتایا وہ کون کرتا ہے موت کی, کس کی ہے, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی گزار رہے رات دن. آپ اس کو بے شک پاگل کہیں, اللہ کے نزدیک وہ پاگل نہیں, اللہ کے نزدیک وہ سب سے عقل مند بندہ ہے, کیونکہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی, آپ نے دو دن کی کامیابی حاصل کر لی. وہ جو آپ سن رہے تھے قصیدے میں کہ بھئی محلوں میں رہنے والے اب قبروں میں سو رہے ہیں, اور منزل جو ہے قبر ہے, وہاں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ صحابہ کو, اپنے صحابہ کو, اپنے پیارے صحابہ کو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات میں کر رہا تھا, وہ سکھاتے کہ دین کیسے آگے پہنچانا ہے. تو ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے, 1500 سال پہلے کہہ لیں کی بات ہے تقریباً, صحابہ بیٹھے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں, بات سن رہے ہیں, مل مل کے بیٹھے ہیں ایسے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, کیسا خوبصورت منظر ہے, عصر کا بعد کا وقت ہے, مغرب ابھی ہونے والی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں ارد گرد, کسی کے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے, کسی کے کپڑے نہیں, وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, حالت یہ ہے کئیوں کی, دیکھیں شوق سے بیٹھے ہیں اللہ کے رسول کی مجلس میں. اللہ کے نبی, اللہ کے محبوب سرور دو عالم ساقی کوثر, ہمارے اور آپ سب کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ اے عبداللہ اٹھو اور ممبر پر بیٹھ کے تقریر کرو. آپ خود اندازہ لگائیں یہ بات کتنی مشکل ہے, ویسے ہی لوگوں کے سامنے تقریر کرنا مشکل ہوتی ہے, اب جو کسی بزرگ کے سامنے تقریر کرنا اور مشکل, کسی عالم کے سامنے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بندہ کیا تقریر کرے, وہ شرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا بیان کریں گے, ہماری تو زبان نہیں کھلتی آپ کی مجلس میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرا حکم ہے, یہ آپ سکھا رہے ہیں بھائی دعوت تبلیغ کیسے کرنی ہے, یعنی دیکھیں دعوت اور تبلیغ یعنی دوسروں تک دین پہنچانا, خطبہ دینا یا تقریر کرنا, دوسروں کو دین کا پیغام پہنچانا, کس طرح آپ ٹریننگ دے رہے, ریہرسل کرا رہے ہیں گویا. تو آپ نے اس دن حضرت عبداللہ بن مسعود کو سلیکٹ کر لیا, آپ نے فرمایا آپ نے, وہ شرما رہے ہیں کہ میں کیسے اوپر بیٹھوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے تشریف فرمایا. تو آپ گویا فرما رہے ہیں کہ بھئی حسان نعت پڑھتا ہے تو اوپر بیٹھتے ہیں, دوسرے بیٹھتے ہیں اوپر, تو آپ بھی اللہ رسول کا نام لینا ہے, آپ یہ جو کرسی پہ جو بٹھایا جاتا ہے وہ بندے کی وجہ سے نہیں بٹھایا جاتا, یہ بندہ قابل ادب ہے, یاد رکھیں, یہ جو کرسی یا ممبر پہ امام بیٹھتا ہے تو یہ نہیں کہ ضروری کہ وہ افضل ہے سب سے, بلکہ اس لیے کہ جو بات اس نے کرنی ہے وہ افضل ہے, جو بات اس نے کرنی ہے وہ اعلیٰ ہے, افضل ہے, اس لیے اس کو ممبر پہ بٹھایا جاتا ہے, نہ یہ کہ بھائی وہ افضل ہے, وہ افضل سمجھے گا اپنے آپ کو تو وہ تو ویسے ہی تکبر ہے, وہ اس کا تو یعنی ایمان اور یعنی خطرے میں پڑ جائے گا, تکبر کرنا تو جو ہے یعنی شیطان کی پیروی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ الحکم فوق الادب، بھائی جب حکم جو ہے یہ ادب سے زیادہ اوپر ہے، کہ جب آپ ادب کر رہے، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کر لو، وہاں آپ کہہ رہے ہیں آپ ادب کر رہے ہو، نہیں جی جی میں نہیں کر سکتا یہ، تو یہ ادب نہیں ہے، بلکہ جب حکم دیا جائے تو پھر وہ ادب سے اوپر، تو آپ ڈرتے 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 ممبر پہ بیٹھ کے، آپ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو اب آپ کیا بیان کریں، کیا تقریر کریں؟ تو آپ نے خطبہ پڑھا، مختصر مختصر تقریر کی، پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، تلاوت فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعین، سارا پڑھا، آپ نے ایک لائن کی بات کہی، ایک لائن کی بات کری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آفرین ہے تجھ پر، آفرین ہے تجھ پر، بھائی شاباش، کیا بات ہے میرے صحابی، بھائی کیسی بات تو نے کی، کیا آپ نے فرمایا؟ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اللہ الہنا، اللہ ہمارا الہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، حائش نفس ہمارا معبود نہیں، شیطان ہمارا معبود نہیں، یہ لات و عزا معبود نہیں، یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں یہ بت ہمارے معبود نہیں، نہ ہی کوئی فرشتہ معبود ہے، نہ ہی زمین آسمان میں، اللہ الہنا، یہ آپ نے پہلے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے. اب وہ منظر بندے کا دل کرتا ہے، وہ کیسا منظر ہوگا جب انہوں نے اگلا جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، اور اشارہ کیا ھذا رسولنا، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے، کیسا منظر، آپ اندازہ لگائیں کیسا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور ان کو ہم تو خطبہ پڑھنے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمارا معبود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم یہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ منظر بھی کیسا ہے کہ وہ تقریر کرنے والا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اور چہیتے صحابی حضرت عبداللہ، فرمایا اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، ھذا رسولنا، اور یہ میرے ہمارے رسول ہیں. واہ کیا منظر ہے اور کیا خطبہ ہے. ایسی اذان ابو بکر صدیق نے دی جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے، اور خطبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیا جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، شاہ فرما دیا ھذا رسولنا، والکعبۃ قبلتنا، اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے، کعبہ فرمایا ہمارا قبلہ ہے، یہ ہے مسلمان ہم، یہ والقرآن کتابنا، اور ہماری کتاب قرآن ہے، اور آگے بس ایک ہی جملہ فرمایا فرمایا رضینا بما رضی اللہ و رسول، ہمیں وہی چیز پسند ہے، وہی شے، وہی عمل، وہی پسند ہے جو اللہ اور رسول کی پسند ہے. یہ ہے صحابہ کا ذہن، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 15-16 یعنی سال کی تربیت کا اثر اس صحابی میں، جو اس نے سمجھا ہے. دیکھیں نا، وہ وہی بیان کر رہا ہے جو اس نے مکی دور میں بھی 12-13 سال وہ ساتھ رہے، مدنی دور میں بھی اس وقت تک وہ ساتھ تھے. تو آپ نے یہ بیان کر کے کہ اللہ ہمارا الہ ہے اور یہ ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلہ ہمارا یعنی کعبہ ہے، اور کتاب ہماری قرآن ہے. آگے کیا فرمایا جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے کے لیے یہ عبرت ہے، فرمایا رضینا، ہم راضی ہو گئے، بما رضی اللہ ورسول، جس سے اللہ رسول راضی ہم بھی راضی، جس عمل سے وہ خوش ہم بھی خوش، جو انہوں نے پسند کیا وہی ہماری پسند ہے، ہماری پسند ان کے مخالف نہیں. تو یہ آپ یعنی تربیتی گفتگو، یا آپ نے جملہ فرمایا جس میں سمندر بند ہے، کہ بھئی اللہ کے رسول کو داڑھی پسند، ہمیں داڑھی پسند، اللہ کے رسول کو پگڑی پسند، ہمیں پگڑی پسند، اللہ کے رسول کو نکاح پسند، ہمیں نکاح پسند، اللہ کے رسول کو ہماری جان دینا پسند، ہمیں جان دینا پسند ہے، اللہ کے رسول ہمیں بیوی چھوڑنی پڑے ہم چھوڑ دیں گے، بچہ چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیں گے، ملک چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، کعبہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے. کیوں؟ رضینا بما رضی اللہ ورسولہ، ہم اسی سے راضی ہیں جسے اللہ اور رسول، جس عمل سے جو چیز انہیں پسند ہے ہمیں وہ پسند ہے. محبت تو یہ ہے نا، دیکھیں صحابہ کا ذہن تو یہ ہے. اور پھر فرمایا وکرہنا بما کرہ اللہ ورسولہ، اور ہمیں نفرت ہے ہر اس عمل سے، ہر اس شے سے جو اللہ اور رسول کو پسند نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. توحید اللہ کو پسند، اس کے رسول ہمیں وہ پسند. شرک جو ہے اللہ کو ناپسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شرک نہیں پسند. سنت اللہ کو پسند، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند. بدعت اور خلاف سنت اللہ کو ناپسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند. سن، حلال اللہ کو پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، حرام جو ہے وہ ان کو ناپسند. تو انہوں نے دیکھے سٹینڈرڈ بنا لیا. وہ جو ہی آپ نے خطب ختم کیا، آپ نے فرمایا شاباش شاباش، آفرین ہے. جس طرح داد دیتے ہیں نا، ہم تو خود داد لیتے ہیں نا، کہتے جی سبحان اللہ کہو. ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی کیا بات ہے میرے صحابی، کیا بات فرمائی ہے. فیض تو سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تھا، لیکن آپ خوش ہو رہے تھے کہ میرے بعد یہی دین کی خدمت کریں گے، مختلف جگہوں پہ یہی دین کا پیغام لے کے جائیں گے. تو آپ زیادہ لمبا خطبہ نہیں دیا، دیکھیں نا یہی بات ہر چیز اس میں بند کر دی کہ رضینا بما رضی اللہ، ہم راضی ہو گئے جس سے اللہ رسول راضی، جس عمل سے، جس طریقہ زندگی سے، جس سونے سے، جس جاگنے سے، جس کھانے سے، جس پینے سے، جس طرح بھی ہیں وہ راضی ہم. وکرہنا، اور ہمیں بھی نفرت ہے ہر اس چیز سے جس کو اللہ رسول کے ساتھ، اللہ رسول جس کو پسند نہیں کرتے. آپ نے یہ صحابہ کی محبت، ہم کیا محبت کریں گے؟ خالی دعویٰ ہے، پڑھ اٹھ کے نماز بھی نہیں سکتے فجر کی، تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، داڑھی وہ بھی بیوی سے پوچھ کے رکھنی ہے. میں برا بلا نہیں کہہ رہا جو داڑھی نہیں رکھ رہے، اللہ کرے ان کا درجہ ہمارے سے بھی بلند ہو اللہ کے ہاں، لیکن یہ سنت کا پیغام ہے پہچا رہا ہوں. وہ بیوی سے پوچھ کے، لڑکی سے پوچھ کے اسٹینڈرڈ، تو پھر ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہمیں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے. دو دفعہ کم از کم فرشتے باقاعدہ اعمال پیش کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. قرآن مجید میں فرمایا اللہ پانے وقل اعملوا، عمل کر لو، جو کرنا ہے کرو، فسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانیں گے، وہ مومنون بھی قیامت ان کے سامنے بھی آئے گا. تو ہفتے میں جو میں آپ باتیں کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ساری رپورٹ فرشتے لے کے جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھا. اور پھر ساتھ ساتھ محبت، مسجد میں آ گئے تو عاشق بن گئے، روزے پہ چلے گئے وہاں عاشق ہیں، گھر میں اور ہیں، کام پہ اور ہیں، گلی میں اور ہیں، دوستوں کے ساتھ اور ہیں، مختلف چہرے ہیں. اسی کو کہتے ہیں منافقت، نفاق، اندر اور باہر اور. وہ کہتے ہیں نا بھائی، ایک عالم نے فرمایا وہ کہنے لگے کہ بھائی یا پھر بندہ صحیح وہ مسلمان پکا ہو، اور یا پھر جو ہے یعنی کفر کی طرف چاہیے، یہ درمیان والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. دو رنگی چھوڑ دو بھائی، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ، یا پھر یا آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا بنے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی بن جاؤ تو یا ابو جہل کی کاپی بن جاؤ، ایک طرف تو آؤ. یہ درمیان میں نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو وہ کہنے لگے وہ عالم، بھائی ایمان ہو تو صدیق جیسا ہو، کفر ہو تو ابو جہل جیسا ہو. پھر بھائی کفر میں بھی جو منافقت میں بھی، کفر میں بھی پکے نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی کافر تو تھا لیکن وہ پکا، اس نے ڈٹا رہا اپنی بات پہ، مر گیا لٹ گیا جو بھی ہے. ادھر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ایمان جو بھی آپ کو حاصل ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے، آپ نے مال اپنا سارا ختم ہو گیا، جان مطلب یعنی جوکھوں میں ڈالی، لیکن جو ہے حضرت علی سے ایک دفعہ پوچھا صحابہ نے، حضرت علی بہت علم والے شخص تھے، بڑا مقام تھا آپ کا علم کا. آپ نے فرمایا کہ اولی ان باب و علی میرے علم یعنی شہر کے علم کے شہر کے دروازے ہیں. بہادر بھی بہت تھے اسد اللہ. تو ایسے شخص سے بعض دفعہ ان صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ پاک نے آپ کو دیا، تو آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو؟ کیونکہ آپ کو علم کا دروازہ فرمایا گیا. تو آپ نے فرمایا ابی بکر، ابو بکر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں تلقین کی ہوئی ہے کہ بھئی نماز وہ پڑھائے، افضل حق اس کا ہے کہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرمانے سے پہلے جو جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو سیدنا ابوبکر صدیق کو حکم دیا، مجھے نہیں دیا. تو اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ بھئی علم ان کے پاس زیادہ ہے. پھر انہوں نے پوچھا آپ کو بہادری اور شجاعت کا بڑا مقام ہے، اللہ کے شیر آپ کو لقب ملا ہے، اور اتنا بڑا مقام بہادری کا، آپ سے بہادر بھی کوئی ہے، طاقتور بھی کوئی اور ہے، آپ نے دیکھا؟ آپ نے پھر فرمایا ابو بکر، ابو بکر وہی مجھ سے طاقتور ہے. صحابہ نے کہا یا کیسے، ہم نے تو ظاہری طور پر تو اتنی کوئی طاقت کا مظہر نہیں دیکھا ان میں، وہ تو کمزور سے انسان لگتے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے کہ جب غار ثور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ لمبی اونچی غار ہے وہاں پہنچنا جو ہے وہ اب بھی بہت مشکل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پاؤں زخمی ہو گئے. زخمی کس لیے ہو گئے کہ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے ریشم سے بھی نرم پاؤں تھے, مبارک تھے, اور جسم مبارک تھا, اتنا نرم گداز جس نے چھوا. تو وہ چلتے 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 خون بہنے لگ پڑا. ابھی غار دور ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا. آپ نے فرمایا تم بھی تو زخمی ہو, تو تم بھی تو مشکل میں ہو. فرمایا میں اپنی مشکل برداشت کر سکتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ برداشت نہیں کر, آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے. کتنا مشکل ہے ویسے لے کے چلنا, کندھے کو آپ ایک دوسرے مرد کو اٹھائیں, سمجھ آ جائے گی. صرف یعنی بالکل ایون فلور پر چلنا جو ہے, یعنی زمین پر چلنا مشکل, اور پہاڑ پر چلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور آپ 3 میل یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلے اور غار تک جو ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے یہ سنا ہے؟ صحابہ نے کہا یا امیر المومنین ہم نے یہ سنا ہے, ہم نے بلکہ جانا ہے یہ واقعی سچ ہے. تو انہوں نے فرمایا پھر فتح مکہ والے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ذرا نیچے ہو جاؤ, میں تمہارے کمر پہ قدم رکھ کے یہ بتوں کو توڑنا ہے, یہ لات اور عزا اور یہ دوسرے, اور وہاں عجیب و غریب قسم کے بت تھے وہ رکھے ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ توڑنے ہیں, تم یہ اونچے ہیں, آپ ذرا نیچے ہو جاؤ, میں تمہاری کمر پہ قدم رکھے. وہ کہتے ہیں حضرت علی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا میری کمر پہ تو واز آئی. آپ حضرت علی کی فرمایا بس یا رسول اللہ بس, میں تو مر گیا, میں تو ٹوٹ گیا, ایک قدم ابھی رکھا, پورا وزن بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے. تو کہتے ہیں میں اس سے اندازہ لایا کہ وہ ہستی جو 3 میل پورے اپنے نبی اور رسول کو اٹھا کے اوپر لے گئی اس میں کتنی طاقت ہوگی, میں تو ایک قدم بھی برداشت نہیں کر سکا. یہ ہے صحابہ کی فضیلتیں, یہ ہے سنت اہل سنت والجماعت کی, کہ ہر صحابی کی فضیلت بیان کرو, کسی میں نقص بیان نہ کرو. یہ نہ کہ فلاں اونچا اور دوسرا نیچا, نہ ہی انبیاء کے بارے میں ایسی بات کرنی چاہیے, بلکہ فضیلتیں بیان بھی, وہ فلاں کی یہ فضیلت ہے, فلاں کی یہ فضیلت ہے, فلاں افضل ہے, اسی طرح امام ہیں, اسی طرح اولیاء اللہ ہیں, سب کی فضیلتیں بیان کرنا, نقص کسی میں نہ نکالنا. جو نقص نکالے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو یہ تھے صحابہ, اصل محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جنگ بدر کا موقع ہے. جنگ بدر دیکھیں, وہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے نہیں نکلے تھے, یہ یاد رکھیں. نہ ہی اس وقت صرف 313 مسلمان تھے, اور بھی تھے, بہت اور بھی تھے, لیکن وہ صرف ایک قافلے کو جو مسلمانوں کا مال لے کے پھر نفع کما کے واپس آ رہا تھا, اس قافلے کا جو ہے پکڑنا تھا اور اپنا مال مسلمانوں نے واپس لینا تھا. وہ صرف قافلے کے لیے گئے تھے مسلمان, قافلے کی تلاش میں, جو ابو سفیان اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لے کے آ رہے تھے, اس کی تلاش کے لیے وہ گئے. تو جنگ کے لیے تو نہیں گئے, اسی لیے حضرت عثمان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ چھوڑ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی, وہ حضرت عثمان کی جو بیوی محتمہ تھی, وہ بیمار تھی, آپ چھوڑ گئے. اور بھی کئی صحابہ رہ گئے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اجازت دی ہوئی تھی, کوئی جہاد تو تھا نہیں. یہ تو قافلے کی تلاش میں گئے, آگے جا کے وہ قافلہ وہ کسی طرح وہ نکل گیا رستے سے. وہ انہوں نے ہوشیاری کی, چلاکی کی, جس طرح بھی ابو سفیان وغیرہ نے, وہ قافلہ نکل گیا. وہ جو 1000 لشکر کافروں کا جو تھا, اب مسلمان تو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں ہوئے, یہ تو گئے ہوئے ہیں ویسے, چلو قافلے کو ڈرائیں گے, دمکائیں گے, تھوڑے بندے ہوں گے 10-15 حفاظت والے, ان کو جو ہے اپنا مال لے لیں گے اور ان کو جو ہے قیدی بنا لیں گے, اور پھر مکے والوں سے جو ہے ڈیل کریں گے جس طرح بھی. لیکن وہ اب جنگ کی تیاری بھی نہیں, نہ ہی کوئی اونٹ ہے, نہ ہی تلواریں تھیں کوئی زیادہ, نہ کوئی تیاری کر کے آیا ہے نہ. اب یہ ہوا کہ وہ بغیر پلاننگ کے, وہ اللہ کی پلاننگ تھی, صحابہ تو چل رہے تھے قافلے کی تلاش میں. اب پتہ چلا مکے والے بھی بہت قریب آ گئے, مکے سے دور, اور مدینہ شریف سے بدر جو ہے یہ 70-80 میل دور ہے, کوئی تھوڑا دور نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی یہاں سے بولٹن سے آپ جو ہے فانس بس چلے گئے, بھائی اس طرح بدر ہے, وہ 70-80 میل دور کا علاقہ ہے. اس وقت چلنا, نہ ہی پیچھے سے کوئی مدد پہنچ سکتی ہے, نہ ہی کوئی اور اطلاع بندہ پہنچا سکتا ہے. اب کیا ہوا کہ وہاں مکے والوں نے ایک جاسوس بھیجا، بھئی جا کے ڈھونڈو کہاں ہے مسلمانوں کی، وہ مسلمان جو تلاش کر. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی، دوسروں نے کہا ہم نہیں لڑتے، قافلہ بچ گیا ہے ہم چلے جاتے ہیں، ہمارا مقصد تھا قافلے کو بچانا. یہ ابو جہل خبیث اور ایک دوسرا بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ہم آج صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹا کے جائیں گے، اب موقع ہے پھر نہیں ملنا، مسلمان کم ہے تو ہم جو ہے یہ کر کے جائیں گے. بڑا وہ لمبی کہانی، تیار ہو گئے وہ، انہوں نے جسوس بھیجا، بھائی پتہ تو کر کے آؤ کہ وہ ہے کہاں مسلمان. اب ان کو بھی نہیں پتا صحابہ ادھر ہیں، اتھے قریب قریب، وہ پتہ یہ چلا کہ ایک بہت بڑا ٹیلا ہے جیسے پہاڑی ہوتی ہے، پہاڑی اس کے ایک طرف وہ کافر ہے ایک طرف جو ہے مسلمان، اتنے قریب آئے لیکن دونوں گروپوں کو وہ یعنی ایک دوسرے کا پتہ نہیں. صحابہ بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں مسلمان کہاں ہے. لیکن وہ جسوس جو ہے وہ آیا جسوسی کرنے کے لیے، پکڑا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کافروں میں فوج کتنی ہے، کافروں کی فوج کتنی ہے. اس نے کہا کہ یا محمد، کیونکہ وہ تو نبی رسول تو مانتا نہیں تھا، اس نے کہا بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان پڑھ بندہ ہوں، مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا بھی کتنے بندے ہیں، مجھے کوئی اندازہ نہیں. صحابہ نے اس کو مارنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پڑھ بندہ ہے اس کو نہیں پتا، چھوڑے مارو نہ اس کو. اسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں فوج میں، یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا، اب تم اتنے بھی نہیں ہیں. اس نے کہا ہاں اونٹوں کا پتا ہے، 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا صحابہ کو کیا میرے صحابہ، 900 سے لے کے 1000 تک بندے ہیں وہ، اور یہی بالکل حقیقت تھی، 1000 کے قریب لشکر. حضور علیہ السلام نے اونٹوں سے پوچھ سے اندازہ لگا لیا. اب جو ہے جب پتا چلا 1000 تو صحابہ تو تھے ہی کم، نہ ہی وہ لڑائی کے لیے آئے تھے، اب لڑائی کے لیے بھی نہ آیا ہو، نہ ہی کوئی اپنے بیوی بچوں سے فارغ ہو کے آیا ہو بھی ہم شاید واپس آئیں نہ آئیں، یہ معاملہ ہو جائے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اشیرو، مجھے مشورہ دو، مشورہ کرو. اب دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ طلب فرما رہے ہیں، صحابہ سے مشورہ طلب، یعنی سنت بنا دی آپ نے، ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے گھر والوں سے، دوستوں سے، یاروں سے. یہ اپنے آپ کو سمجھ لینا میں عقل کل ہوں، یہ بدبختی کی علامت ہے. آپ نے فرمایا کہ مشورہ دو، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا ان هاہنا قائدون، اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑن، وہ لڑیں جا کے، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، اگر فتح ہو گئی تو ہم بھی آ جائیں گے، نہیں تو ہم تو بچ جائیں گے نا. آپ نے فرمایا، بلکہ صحابہ نے فرمایا فذهب انت وربک انا معکم المقاتلون، فرمایا اگر اللہ رسول کی یہی مرضی ہے ہم آپ کے ساتھ جا کے جہاد کریں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں. ٹھیک ہے ہمارے پاس سامان نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، ہم بھوکے ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جب ایک صحابی مہاجرین میں سے اس طرح کہا تو پھر رسول اللہ سے دوبارہ فرمایا ایوہ الناس، اے لوگو، اشیرو، مجھے مشورہ دو. اب جو ہے لوگ سوچنے لگے بھائی یار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر مشورہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں. اب سمجھ آ گئی لوگوں کو، وہ جو انصار تھے نا، انصار مدینہ میں رہنے والے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات اصل میں ہمیں پوچھ رہے ہیں. بھئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ابو بکر، عمر اور جس نے، انہوں نے تو کہہ دیا، لیکن اب یہ بات ہمیں پوچھ رہے ہیں بھئی ہم بھی ساتھ دیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم جب بیعت کر کے آئے تھے مکہ میں پہلی بیعت، تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مدینہ میں آئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو یہ اب ہم مدینہ سے باہر بدر میں کھڑے ہیں، تو اب اس معاہدے کی پابندی تو ان پر ضروری نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اندر لے رہے ہیں، یعنی بھائی تمہاری کیا رائے ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بھی سرداران انصار جو تھے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھ آ گئی آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں، تو ہمارا، ہم نے یہ وعدہ کیا تھا مدینہ کا، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن یہ تو 1000 فوج ہے قریش کی، قبیلہ ہے، ایک قبیلہ ہے قریش کا، یمن کے شہر کا نام انہوں نے لیا ایک، اور اس کے اور یمن کے درمیان 7 بڑے بڑے جنگجو قبیلے آتے تھے. آپ فرمایا سعد بن معاذ اور دوسرے صحابہ انصاری نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم اس قبیلے تک جا پہنچیں گے اور سات جنگجو قبیلوں سے بشک ہماری بوٹی بھی نہ بچے لیکن ہم پیچھے نہیں آئیں گے, آپ ہماری طرف سے کوئی آپ کو فکر کی ضرورت نہیں. دوسرے صحابی کھڑے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ حکم دیں گے ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے. یہ ہے عشق. اب ہمیں کہا بھی سنت پہ جی فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے, خراٹے نے جی جاگ نہیں آتی, جی عورت سے نظر بچاؤ یہ سنت نہیں بلکہ واجب بھی ہے اور یعنی ضروری ہے, اے جی وہ میری سنت پہ عمل نہیں ہوتا, بس حلوے والی سنت پہ عمل ہو سکتا ہے. بھائی میٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا, وہ جب آیا جی کہا جی بھائی یہ سنت پہ. مسواک بھی سنت ہے, اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ کرنا بھی سنت ہے. جی ہم کسی کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ تو ایک طرف رہے گی, جہاد کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. گھر والوں کو بچے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں, عورتیں ہیں مردوں کو ان کا نہیں پردے کا نہیں کہنا ڈرتے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ایک, پھر بیوی سے محبت ہے, اب دو محبتوں کا مقابلہ تو ہوگا. اگر ان سے محبت ہے تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا بھی میری بیوی ہے, مسلمان ہو, اللہ کے رسول کی امت میں سے ہو, بھائی تمہیں پردہ کرنا پڑے گا, یہ کہنا پڑے گا آپ کو, تمہیں یہ میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا. اپنے بچوں کو بھی سمجھانا, بیٹیوں کو بھی سمجھانا پڑے گا. شادی بیاہ پہ بری رسمیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ پر ایسا فیض اس شادی پہ نہیں ہوتا جس میں بری رسمیں اور بدعت اور گانا بجانا اور پاپ سنگر اور یہ بلائے جائیں, وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اس شادی پہ برکت نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں محبت کی. تو صحابہ نے کیا فرمایا کہ نظر آئے ہمیں سمندر ہے ہم اپنے گھوڑے ڈال دیں گے ادھر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں آپ کی بات پر, یہ ہم آپ کے پیچھے مر مٹیں گے. یہ ہے محبت, عشق کا پیمانہ. زبانی سارے زبان ہلاتے ہیں, شیطان بھی کہتا ہے انی یخاف اللہ رب العالمین, قرآن مجید میں آتا ہے, یہ کہتا ہے اللہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں, سارے جہانوں کا جو رب ہے مجھے بہت ڈر ہے. لیکن وہ ڈرتا ہے جو کام جو پٹھا اور جو الٹا اس نے کرنا ہے. اور محبت یہ کہتا ہے میں خوف مجھے اللہ کا بہت ہے. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے اب ٹکراؤ تو ہونا ہی ہونا ہے, ہم کم بندے ہیں, 300 ہے, 13 ہے, 313, ایسا کرتے ہیں. یہ آپ کو میں عشق کی بات بتاؤں, بھائی محبت کیا ہوتی ہے, کہانی نہیں سنا رہا, بھائی اپنے کے ساتھ کمپیئر کریں. آپ گھر جا کے آج کیا کریں گے, کیا پتا مغرب کے بعد یہاں سے جائیں عشاء کی جماعت ہی چلی جائے, وہاں بیٹھے ٹی وی CNN اور جیو دیکھ رہے ہیں جیسے صبح انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے. بھائی پوچھتا گھر میں بھی کوئی نہیں ہمیں, نہ اسٹریٹ میں کوئی ہے, اور خبریں کا ایسا شوق ہے جیسے وہ دنیا کی سیاست انہی پہ چل رہی ہے, اور اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے بندہ خام ہاں بیٹھ کے. جی فلاں ہو گیا, جنرل مشرف نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, بھائی انہوں نے آپ سے پوچھنا ہے آ کے جب انہوں نے بدلنا ہے, یا انہوں نے آخرت میں آپ کی شفاعت کرنی ہے. آپ جہاں یقینی نفع ہے اس کو بھی گنوا رہے ہیں, جہاں رہ رہے ہیں گھر میں رہ رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یعنی میں کہہ رہا بھائی خبریں نہیں سننی چاہیے, لیکن اگر نمازیں ضائع کر رہے ہیں, سنت کے خلاف چل رہے ہیں, اور گھر میں مطلب گانا بجانا اور ڈھول ڈمکے آپ کے شروع ہیں, تو پھر جو ہے یہ نقصان کی باتیں ہیں, کیونکہ منزل آپ کی جو ہے وہ قبر ہے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ تو لگائیں نا, پیاس ہے, پیچھے سے مدد بھی کوئی نہیں آ سکتی. ابو جہل خبیث نے کہا یہ ہمارے بہت موقع ہے, مسلمانوں کو مدد کہیں سے نہیں پہنچ سکتی, کوئی بندہ مدینے سے چلے بھی تو وہ کئی دن لگیں گے اس یہاں آتے ہوئے, آپ یہیں مریں گے, یہ وہ بس ہمارے شاہ کے لیے معاملہ ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے مشورہ کیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بارش ہوئی تھی اس وقت, دھوپ بھی تھی, تو فرمایا کہ ہم آپ کے لیے ایک کوٹھا بناتے ہیں, ایک عریش عربی میں کہتے ہیں, چار ستونوں پہ وہ کھڑی ہو کے, یعنی کہہ لیں کہ ڈبل سٹوری ایک تختہ لگا کے ایک گھر بنتا ہے, اس سے مثلا چار تھم ہیں, ستون ہیں, پلرز ہیں, اس کے اوپر ایک بہت بڑا تختہ لگا دیں, تو اس کو کہتے ہیں بھائی عریش عربی میں, جو چار جی. وہ کہتے صحابہ نے کہا یہ ہے محبت کی باتیں, نہ اللہ نے یہ کہا ان سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ محبت ہے, اصلی محبت ہے, ہمارے لیے طرح نقلی محبت نہیں بھائی, زبانی کلامی, زبان جو زبانی کلامی اور عملی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے صحابہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں, بھوک ہے, کھجوریں ہیں چند, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ بناتے ہیں ایک بہت بڑا کوٹھا اور بہت بڑا جو ہے یعنی عریش جس کو کہتے ہیں, تو وہ جنگ کے پیچھے رہے گا, میدان کے پیچھے, ایک تو آپ کو دھوپ سے بچنے میں مدد ملے گی, آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں سایہ ہوگا, اور آپ وہاں سے ملاحظہ فرمانا, وہاں سے جنگ کو دیکھنا, ہم جنگ کریں گے, اور دوسرا یہ کہ آپ اوپر کھڑے ہونا اس سے تاکہ آپ کو دور دور سے جنگ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے, آپ اوپر کھڑے ہونا دیکھنا جنگ, اور پھر ہم تین چار تیز اونٹ جو ہے اس کے پیچھے کھڑے کر دیتے ہیں تیار کر کے, جو ہمارے پاس اونٹ ہیں بھی کم لیکن جو تین چار ہیں نا وہ ہم یہاں تیار کر کے ان کو بالکل کھڑا کر دیتے ہیں, تیز اونٹ ہوں گے, آپ اس پہ کھڑے ہو جانا, ہم جنگ کریں گے, اگر آپ نے دیکھا کہ ہم مٹ رہے ہیں, ہم شہید ہو رہے ہیں, ہمارا کافروں کا پلہ بھاری ہو گیا ہے, تو کیونکہ مدینے میں تو اور سینکڑوں مسلمان ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں آئے, تو آپ جلدی سے ان اونٹوں پہ بیٹھ کے آپ مدینہ شریف چلے جانا, آپ محفوظ ہو جائیں گے ادھر, وہاں مسلمان پھر آپ کو, اور اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ ہم ادھر جنگ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو جب تک ہمارے بدن میں خون کا قطرہ ہے آپ نکل جانا, اتنی دیر ہم ان تک روکے رہیں گے, آپ کے قریب نہیں آنے دیں گے کہ آپ ایک دو دن کا سفر جب تک نہیں کر لیتے. مطلب یہ تھا کہ بھئی ہم بھوکے مرے, ہم مر جائیں, جو ٹیکنیک یا میتھڈالوجی, ہماری گردنیں کٹی ہوں, ہمارے ہاتھ کٹے ہوں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکل جانا, ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, ہم یہ مشورہ کیا ہے. اب دیکھیں یہ ہے محبت, یہ ہے عشق, اپنے بیوی بچوں کا نہیں سوچا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچا ہے, اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچ رہے ہیں, اور کیا سوچ رہے ہیں, یہ جان دینے کے لیے, یہ بھی پتا ہے ان کو یقین نہیں شاید بھائی ہماری موت آ جائے, ہم یہیں شہید ہو جائیں. تو یہ ہوتی ہے محبت, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ہر عمل کا بندے کے عمل پہ ترجیح دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ہر طریقہ زندگی پر ترجیح دینا, کافروں کا ہو فاسقوں, فیشن ہی ہے نا, اب ہر بندہ اپنے فیشن پہ چل رہا ہے, عورت اپنے ماڈل پہ چل رہی ہے, مرد اپنے جو دن کا فیشن ہے اس پہ چل رہے ہیں, اپنا اپنا, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل تھا, ایک آپ کا طریقہ زندگی تھا, اٹھنا بیٹھنا سونے کا طریقہ تھا, مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو دیر تک جاگتے نہیں تھے, عشاء کے بعد فوراً سو جاتے, اگر کوئی ضروری بات نہیں کرتے, چند باتیں اپنے اہل خانہ سے کی سو گئے. اب ہماری عادت کافروں میں رہ کے فاسقوں میں یہی بن گئی, روز 12-1-2 بجے تک بیٹھے ہیں, اور پھر جو ہے جب تہجد کا وقت آیا, فجر کا وقت آیا, جا کے سو رہے ہیں, اب جاگ خاک آئے گی, پھر کہنا جی فجر کے وقت جاگ نہیں آئے گی, تو جاگ کیسے آئے گی؟ تو یہ مطلب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ہے کہ جب سونے کا وقت ہے سو جائیں, جب جاگنے کا وقت ہے پھر اپنا جاگیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ نہیں, میں نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے مدینہ میں بھی مکہ میں بھی کہ اے مدینہ والو تم مجھے لے کے جا رہے ہو, آج کے بعد محمد اور رسول اللہ تمہارے اندر ہی جیے گا, تمہارے اندر ہی جو ہے وہ اپنا میں رہوں گا, وہ تمہارے اندر ہی اٹھوں گا قیامت والے دن, تو میں پیچھے نہیں رہوں گا, نہ ہی میں نے ریش پر جانا ہے, میرے ریش بنانے کی یعنی ضرورت نہیں, میں تمہارے ساتھ تمہارے درمیان جو ہے جنگ لڑوں گا, جہاں تمہارا خون بہے گا وہاں میرا بھی خون بہے گا. یہ ہے آج ہم, میں مساجد اور مولوی ہوں, میں نے دین کی بات بتانے نمازی ادھر کتنے لوگ رہتے ہیں, کسی کے گھر جانا میں بے عزتی سمجھتا ہوں, جی میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, اس کو کہوں بھائی آؤ نماز کی طرف, جا کے کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ چودھری صاحب یہ جو شراب کی دکان آپ نے کھولی ہے یہ آپ لانت کھٹ رہے ہیں اپنے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی, بھائی یہ ٹھیک نہیں, یہ ضرورت نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, صحابہ کہہ بھی رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ جائیں, آپ لڑیں بھی نہ, آپ صرف دیکھیں, بلکہ جب آپ کو موقع ملا, اب دیکھا ہمیں شکست ہو رہی ہے تو آپ چلے جانا, ہم روکیں گے, لیکن فرما رہے ہیں نہیں میں, اور بلکہ الٹا مسجد میں چندہ لینے کے لیے اور مدرسوں کے چندہ لینے کے لیے وہ کبھی نہیں پوچھتے, بھی یہ شراب کیا, بس جی ہمیں 50 پاؤنڈ دے دو, اب اس سے پھر یہی فائدہ یہی برکت ہوگی, وہ جو دینے والا ہے وہ سوچے گا یہ پھر پیسوں کے بندے ہیں, وہ سمجھے گا میں ٹھیک ہوں, میری بخشش ہوئی ہے کیونکہ میں اس کو دے رہا ہوں. تو یہ تھا صحابہ اکرام کا عشق اور محبت, اور ان کا یعنی مقصد زندگی جو انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا کہ اللہ رسول کی رضا, جس سے اللہ راضی اس کے رسول راضی ہم بھی اس سے راضی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا, میں کل ہفتے والے دن پڑھ رہا تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسے تقریر کرنے والے کہ ہاں فرمایا انہوں نے احیاء العلوم کیمیائے سعادت اپنی کتابوں میں، انہوں نے فرمایا کہ ایسے تقریر کرنے والے لوگ جو لوگوں کو بد عملی کے باوجود بشارتیں سناتے ہیں ابھی تم بخشے جاؤ گے، ایسے لوگ جو فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں دین سے، دین کی طرف آتے ہی نہیں، انہوں نے فرمایا یہ تو ایسے ہی سمجھو سوئے ہوئے ہیں، دے آر سلیپنگ، جو دین کی طرف نہیں آ رہے، آخرت کی جن کو فکر نہیں، اپنے دنیا میں گم سم ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، وہ بھی جب ایک دن آ جاتا ہے بیوی بچوں سے بھی جوتے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ ادھر مشکل ہی، پھر اللہ کے پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے، اس کا رسول یاد ہے، جب سب کچھ چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے چھوڑ دیا، پھر آ گیا جی ہاں اب ہم مسجد چلتے ہیں، اب ہم حج کرتے ہیں، اب دنیا بڑی بے وفا ہے، بہرحال پھر بھی خوش بختی ہے اگر اس حالت میں بھی بندہ آ جائے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایک تو وہ کیٹیگری ہے لوگوں کی جو ہیڈ لیس ہیں، غافل ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو دین کی ہوش ہی نہیں. فرمایا ان کو تو اگر کوئی جگائے جا کے کوئی دین کی بات بتائے یہ سن لیں گے، کم از کم آ جائیں گے یا تھوڑی بہت سنیں گے. لیکن فرمایا دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، ایسے وائزین جو شرابوں کی دکانیں وہ ہیں، سود کا کاروبار ان کا ہے، اور نمازیں وہ نہیں پڑھ رہے، سنت کے خلاف وہ چل رہے ہیں، اور یہ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں تمہاری بخشش ہو جائے گی کیونکہ تم ہمارے مدرسے میں چندہ دیتے ہو، تم ہمارے مدرسے میں چندہ دیتے ہو، تم میں پیر ہوں تم مجھے ہدیہ دیتے ہو، تمہاری تو بخشش ہی بخشش ہے، اور ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں، رسول اللہ سے شفاعت کریں گے، ہم شفاعت کریں گے تمہاری بخشش. امام غزالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کے تقریریں سننے والے جو لوگ ہیں وہ فرمایا وہ پہلے جو سویا ہوا تھا اس سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسی کسی کو سویا ہو لیکن اس کو جگا کے شراب پلا کے اور نشے میں پھر وہ دھت ہو کے بے ہوش ہو جائے. اب وہ جو نشے میں دھت ہو کے سو گیا ہے اس کو تو امام غزالی نے فرمایا سو لاتے مارو وہ اس کو ہوش نہیں آنی، یعنی سو ٹھڈے مارو اس نے اٹھنا نہیں. آپ دیکھتے نہیں یہاں گورے پڑے ہوتے ہیں روڈ پہ، پولیس بھی کہہ رہی ہے، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی گاڑی چلاتے ہیں، وہ ان کو ہوش ہی نہیں، بات کہیں کی ہوتی کہیں کی کرتے ہیں اور جاگتے ہی نہیں. تو امام غزالی نے فرمایا ایسے لوگ جو ایسے مولویوں ایسے پیروں ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ان کو عمل کا نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے بھائی تم سنت پہ چلو، اپنی بیوی کو پردہ کراؤ، یہ گانا بجانا چھوڑو، یہ سودی کاروبار چھوڑو، یہ شرابی کاروبار چھوڑو، وقت پہ جو ہے آپ نے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ پورا کرو. انہوں نے فرمایا یہ شیطان کے نمائندے ہیں، امام غزالی نے بلکہ فرمایا یہ دجال کے نمائندے ہیں. وہاں فرماتے ہیں امام غزالی کہ شیطان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں اس جگہ میں، فرماتے ہیں وہی کہتے یہ ہمارے، وہ کہتا ہے یہ کافی ہے ہمارے نمائندے، یہ انہوں نے میں لفظ لفظ بتا رہا ہوں آپ کو جو انہوں نے فرمایا. وہ اس لیے کہ یہ لوگ اب سن کے بے عمل تو پہلے ہی ہیں، تو جب ان کو سنائیں گے بھائی آپ کی بخشش ہو ہی جانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان کو تو گویا شراب پلا دی ہے انہوں نے ایک قسم کی اپنے باتیں سنا سنا کے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ رحمت کی باتیں، شفقت کی باتیں، اللہ کی بخشش کی باتیں یہ ان لوگوں کو صرف سناؤ کہ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ پہ ابھارنے کے لیے کہ بھائی واپس اللہ کے رستے کی طرف ہے. یا اس بندے کو جو نا امید ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میرے اتنے گناہ ہیں میں نہیں، میری بخشش نہیں ہونی، تو فرمایا ایسے بندے کو یہ خوشخبریاں سناؤ اللہ کی رحمت کی. بھائی جو توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن نا امید، وہ کہتا ہے کہ میں اتنے گناہ کر چکا ہوں کہ میری تو بخشش نہیں ہونی، تو فرمایا ایسے کو، اور دوسرا اس بندے کو کہ جو رات دن عبادت میں اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دنیاوی حقوق میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ ساری نہیں سجدے سے اٹھاتا اور دن رات عبادت میں ہے، تو اس کو اللہ کی رحمت کی باتیں سنانا کہ بھائی اتنا بھی زیادہ نہ کرو کہ اپنی صحت کو نقصان کرو، اپنی بیوی کا حق پورا نہ کرو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، رزق حلال کمانا یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو رحمت کی باتیں سناؤ تاکہ وہ بیلنس میں آئے. اب ایک بندہ پہلے ہی وہ باغی ہے تو اس کو کہنا تمہیں اور انعام ملے گا، تو اس نے تو اگر ایک زنا کیا تو وہ دس کرے گا جا کے. وہ انہوں نے مثال دی، وہ فرماتے ہیں بھائی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک آپ طالب علم ہے، وہ ٹھیک ٹھاک اپنا پڑھتا ہے اور بہت زیادہ محنت کرتا ہے، گھر میں آتا ہے کھاتا بھی نہیں صحیح طرح، رات دن سٹڈی کر رہا ہے، میرے ایگزام ہے. تو اس کو والدین کہیں بیٹا اس کو خوشی کہ بیٹا اتنا بھی نہ بوجھ ڈالو اپنے اوپر, یہ پڑھو, کوئی نہیں اگر نہ بھی اتنا اچھا گریڈ آیا تو کوئی بات نہیں, ہم ادھر ہیں تمہاری مدد کریں گے, نہ بھی کچھ ہوا تو ہم ہیں نا آپ تمہاری مدد کرنے کے لیے, تو اس کو تو حوصلہ دے رہے ہیں. اور جو بچہ روز اسکول سے بھاگ جاتا ہے, نہ گھر میں آ کے ہوم ورک کرتا ہے بلکہ اسکول سے بھی رپورٹ آتی ہے, ایک بھی لیٹ آتا ہے, اگر آتا ہے کبھی تو پھر جلدی بھاگ بھی جاتا ہے, تو اس کو کہنا بیٹا ہمارے لیے آپ کے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے ہم نے آج, کیونکہ تم ماشاءاللہ بہت پڑھ رہے ہو, کوئی بات نہیں نہیں اسکول نہیں جاتے لیکن ہم تمہیں گفٹ, کون سی گیم چاہیے تمہیں, تو اس کو تو گویا گیم لے کے دینا, اس کو پیسے دینا گویا اس کو تباہ کرنے والی بات ہے. تو امام غزالی نے فرمایا کہ جو تو لوگ نیک عمل زیادہ کر رہے ہیں, تقوی پہ چل رہے ہیں بہت زیادہ, ان کو خوشخبری سناؤ, جو لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نا امید ہوئے ہیں ان کو رحمت کی حدیثیں, قرآن کی آیتیں, ان کو بشارتیں سناؤ, لیکن جو بدبخت جو ہے پہلے ہی شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں, باغی ہیں اور ایسے کاروباروں میں ایسی زندگیوں میں مصروف ہیں, ان کو بخشش کی باتیں سنانا گویا ان کو تباہ کرنا ہے, ان کو گویا زہر دینا ہے. اور آج آپ خوش ہیں ہی اس پر, میں بھی اس پہ خوش ہوا, جی وا فلاں بندہ آیا اس نے جی کہہ دیا داڑھی رکھنا جو ہے یہ نہ رکھنا اچھی بات نہیں, بیوی کو بے پردہ باہر پھرنا جو ہے بے غیرتی ہے, بھئی ہمیں ایسا مولوی پسند نہیں, اس کو باہر نکال دو کمیٹی سے, بس یہ. تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے بندے لا کے, وہ آپ کو حاجی نمازی کہے آپ اس کو حاجی نمازی کہو, جب آنکھیں بند ہوں گی تو آپ سمجھ جائے گی. تو فرمایا اصل بات ہے ہی وہی جو حق بندے کو کڑوی لگتی ہے, الحق مرن, حضرت علی نے فرمایا حق اگر ہے تو وہ کڑوا لگے گا. یہ ایک ایسا حق ہے کہ شیطان بھی خوش ہے, نفس بھی خوش ہے, وہ بھی میٹھا میٹھا لگ رہا ہے. تو حق کی بات جو ہے, سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, حضرت غوث پاک آپ کی تقریروں میں یہ لکھا ہے, آپ کے واضحوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ بعض دفعہ مجلس میں لوگوں کو نصیحت کرتے اور جب لوگ نہ مڑتے یہ سود سے حرام کھانے سے, تو جو لوگ پھر قریب ہو کے بیٹھتے, جو پیر صاحب کے قریب ہو کے بیٹھے, تو آپ برملا لوگوں میں فرماتے, فرمایا اے سود خورو اور اے حرام خورو اٹھ جاؤ میری مجلس سے, میرے قریب ہو کے مت بیٹھو, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تو میری بات نہیں سنتے, اور اب کہتے ہو جی پیر صاحب کے قدموں کے پاس بیٹھنا ہے. یہ تھا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کردار. خلیفہ بھی لے کے آیا تحفہ, ہدیہ خلیفہ لے کے آ رہا ہے وقت کا, عام بندہ نہیں خلیفہ. آپ نے فرمایا یہ غریبوں کا خون ہے, لے جاؤ اس کو. انہیں کہا جی قبول کر لیجیے. آپ نے پھر پکڑا اس کو, اس سے خون ٹپکنا شروع ہوا. آپ نے فرمایا کہ وہ بے ہوش ہو چلا. آج بھی پیروں کا یہ کردار ہے, میرا دوسرے اپنا لوگوں کا بزرگوں کا, یا آج کل کے جو ہے یہی کہ بھائی جو مریض بشہ شرابی ہے کبابی ہے 5,000 پاؤنڈ دیتا ہے آ کے پکڑ کے اپنا جیب میں, نہ اس کو کہنا کہ بھائی یہ تم یہ صحیح کر رہے ہو, کہاں سے لائے ہو, تمہارا کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, یا تم اپنی آخرت کی بھی کوئی تیاری کی ہے, نماز پڑھتے ہو ٹائم پہ اور نماز کے ساتھ پڑھتے ہو, سنت پہ چل رہے ہو, تمہاری بیوی پردہ کرتی تاکہ تم جہنم, یہ ہے خیر خواہی. یہ تھا اصل میں سیدنا عبدالقادر جیلانی, امام غزالی, جنید بغدادی, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت علی حجویری کا طریقہ کار, اور دوسرے لوگ ان کے جو نہیں بات مانتے وہ خلاف ہو جاتے. سیدنا عبدالقادر جیلانی ہم آخری بات کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ ان کے مریدین کے مریدین میں سے ایک بندہ گزرا ہے, شیخ محمد الشبکی رحمت اللہ علیہ, وہ بہت اونچے درجے کے ولی گزرے ہیں, بہت ہی بڑے, کہتے ہیں عراق میں ان کا بہت بڑا بلند مقام تھا ایک وقت میں, تمام مشائخ سے ان کو سمجھا جاتا تھا اونچے. لیکن یہ حوصلہ دینے کے لیے دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں اپنے کو اور آپ کو, ابتدا میں شروع میں وہ لوٹ مار کرتے تھے, لوٹنے قافلے لوٹنے اور یہ کرنا, بہت سارے کئی ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جنہیں ابتدا طور پر وہ اور حال تھا, آخر پہ اور حال تھا. ایک وقت تھا کئی صحابہ پہلے بت پوجتے تھے لیکن پھر وہ صحابی بنے ہوئے ہیں. تو یہ اپنا قافلے لوٹتے ہیں, اس حالت میں پورا گروہ ہے آپ کے ساتھ. تو یہ حوصلہ ہے ہمارے لیے آپ کے لیے, لوگ بزرگوں کا آخری دور دیکھتے ہیں صرف, لیکن بزرگوں اولیاء اللہ کا پہلا دور بھی دیکھے جب انہوں نے مجاہدہ کیا, جب وہ شروع کر رہے تھے سلسلہ, جب وہ کیسے کیسے وہ بنے, کیسے کیسے مجاہدے گزرے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں مجاہدات کے دور میں میں بے ہوش ہو جاتا اور لوگ مجھے مردہ سمجھ کے اپنا کفن اس کے تختے پہ غسل دینے کے لیے لے آتے, اور وہاں کئی دفعہ میری آنکھ وہاں کھلی ہے. ابتدا اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا, لیکن آپ اس سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ کو جانتے ہیں جو بغداد کے ممبر پر بیٹھے ہیں، لیکن جو پہلے انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کی ہے، اگر ان کو ضرورت ہے تو ہمیں آپ کو ضرورت نہیں. تو ولی اللہ کی پہلی زندگی کو بھی دیکھیں، جب پھل پک جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جب ابھی پکا نہیں وہ اور چیز ہے. آپ سیب کو دیکھتے ہیں سرخ لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے سیب، لیکن جب آپ دیکھ رہے اس کی اصل کہاں ہے، مٹی میں. آپ کے پاس مٹی ہے، مٹی زمین ہے، سیب کا پھل نہیں، درخت نہیں. آپ اپنی مٹی کو دیکھتے ہیں اور سیب کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو کبھی بھی سیب نہیں حاصل کر سکتا، میری تو مٹی نظر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ بھی سیب مٹی سے ہی آیا ہے ایک دن. تو اسی طرح اولیاء اللہ کی زندگی، بہت سارے بزرگوں کی زندگی آپ ابتدائی طور پر پڑھیں، انہوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، وہ ڈھونڈا ہے. سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت 12 سال سچے پیر کی تلاش میں ساری دنیا پھری ہے انہوں، تب جا کے جو ہے انہوں نے جو ہے رستہ آگے ملا اور مجاہدہ کیا. یہ گھر بیٹھے نہیں کہ آپ کے دروازے پہ ایک دن حضرت خضر جو ہے وہ ناک کریں گے، کہیں گے کہ میں خضر ہوں تمہیں جو ہے اگر آ بھی گئے تو فائدہ مشکل ہے ہم نے حاصل کرنا، مفت کی چیز جو ہے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوگی. تو یہ شیخ محمد الشبکی رحمت اللہ علیہ، یہ اور ان کے ساتھی لوٹ مار کرتے تھے، اور ایک دفعہ ایک قافلہ لوٹا، مال تقسیم کیا آپس میں، اور ایک بزرگ تھے اس وقت شیخ ابو بکر الحوار، وہ بھی بہت بڑے ولی گزرے، ان کی زاویہ پاس آ گئی. زاویہ کہتے ہیں خانقاہ کو جہاں وہ بزرگ تربیت کرتے تھے، تو زاویہ کہتے ہیں خانقاہ کو، یعنی اسپرچل ٹریننگ سینٹر کو زاویہ کہتے ہیں. یہ سحری کے وقت ان کے پاس سے گزرے زاویہ پہ، اتنا اثر ہوا ان پہ، ان سنتے تو رہتے تھے شیخ ابو بکر اس طرح ہیں، اس طرح ہیں، اس طرح بزرگوں کی، لوگ مانے نہ مانے، باغی ہوں لوگ نہ مانے، خلاف باتیں کریں، لیکن دل ان کے گواہی دیں گے وہ بندہ بات یہ صحیح کرتا ہے، ہم مانے یا نہ مانے، دوسرے جو مرضی کہیں. تو وہ بھی لوٹ قافلے تو لوٹ رہے تھے، لیکن سنتے رہتے تھے بھائی شیخ ابو بکر ایک بزرگ ہیں اس طرح ہیں. تو وہ پاس سے گزرے تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے، ساتھیوں تم نے جانا ہے تو جاؤ، میرے دل پہ تو شیخ ابو بکر کی محبت چھا گئی ہے، یعنی توبہ کا خیال. ایسے لوگوں کو بشارتیں سنانا. وہ ساتھیوں نے کہا کہ آپ ہمارے چور ہونے کی حالت میں سردار تھے، تو کیوں نہ نیک ہونے کی حالت میں بھی آپ ہی سردار رہے. وہ گئے، صبح تہجد کا وقت ہے، پاس پیش ہوئے تو کہنے لگے کہ یا سیدی، شیخ ابو بکر کہنے لگے کہ ہماری تلواروں سے خون ٹپکر ہے، ناحق خون بندو کا جو قتل کیے ہوئے ہم نے، پیٹوں میں حرام لکما ہے، ہمارے لیے بھی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. آپ نے ان کو حدیثیں سنائی، نصیحت کی. ایسے لوگوں کو پھر سنانا بشارتیں بھی، آؤ اگر توبہ کر لو تو اللہ پاک تمہیں بخش بھی دیں گے، تو پھر تو ہے فائدہ. تو جب انہوں نے یہ سنایا، ان کو سنائی، توبہ کرائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 3 روز ٹھہرا، پہلے دن میں میں نے دنیا اور دنیا ما فیہا کی خواہشات سب چھوڑ دی. یہ مضبوط توبہ ہوتی ہے، فیصلہ ہمارے لیے نہیں، طرح نہیں بھائی آج توبہ کی، باہر نکلے کوئی لڑکی خوبصورت نظر آ گئی پھر دیکھ لیا، ہاں جی وہ جی نظر کی حفاظت نہیں کر سکے، یہ ہو گیا، گھر میں کسی نے مزاج کے خلاف کام کیا اس کو گالی دے دی، یہ تم تو گدے ہو. آپ کو پتہ ہے اسلام میں جب بندہ کہہ دے کسی کو گالی دے دے تو اس کی کوڑوں میں سزا ملتی ہے، تعزیرن سزا ہے اس کی، فسق ہے، یہ کوئی عام بات نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ پہلے دن، کہتے میں توبہ کی پہلے دن ان کی فیض صحبت سے میں 3 دن ان کے پاس رہا، پہلے دن میں نے رات دن محنت کر کے سوچ کے دنیا کی خواہشات، ہر شے کو، نفس کی خواہشات، شیاطین کو، سب کچھ ختم کر دیا. آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا، چھوڑ دیا میں نے ہر چیز. دوسرے دن فرمایا میں آخرت پر توجہ کی، تو پتا چلا اس میں بھی خواہشیں پوری ہونی ہیں، یہ جو ہے اللہ تو نہیں، جنت خدا تو نہیں، تو میرے دل میں اس کی بھی محبت اتنی، میں اس سے بھی آگے گزر گیا. اور تیسرے دن میں نے اللہ کو طلب کیا اور اللہ کی محبت اور اللہ کو چاہا، وہ میں نے اس کو پا لیا. اللہ کو پانا کیا ہے کہ بندہ جب نیک بن گیا، سنت کے مطابق اس کا عمل آ گیا، تو وہ اللہ کو پا گیا. تو یہ ہے بزرگان دین کا اپنا طریقہ کار، اور یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا خطبہ جو آپ کو سنایا ہے کہ رضینا بما رضی اللہ عنہ، ہم راضی ہیں ہر اس عمل سے، ہر اس شادی سے، ہر اس صحبت سے، ہر اس پیسے سے، ہر اس طریقہ کار سے، ہر اس عمل سے جس سے اللہ رسول راضی ہیں. وکرہنا، اور اگر کوئی صورت کوئی سیرت، کوئی کپڑا، کوئی جوتا، کوئی شے اللہ کے رسول کو پسند نہیں، ہمیں پسند نہیں. ایک دفعہ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سلام کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا، دوسری طرف سلام کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیر لیا. یہ آپ کا ایک طریقہ تھا ناراضگی کا اظہار کرنے. گھر گئے بڑے پریشان، بہت پریشان. بیوی نے کہا کیا ہو گیا، آپ اتنے پریشان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں آپ کو، میں آج گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بڑی سخت پریشانی، میری تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی. تو وہ بیوی نے کہا، بیوی سے کہتے مشورہ کرنا چاہیے، بعض دفعہ وہ ایسی باتیں بتائیں جو بندے سے ہیں یہ نہیں سمجھی میں ہی عقل مند ہوں. تو بیوی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، کوئی بات ضرور ہوگی جو پہلے نہیں تم کرتے تھے جو اب تھی، دیکھو ذرا غور تو کرو. تو انہوں نے دیکھا پہلے، انہوں نے کہا اور تو سب اسی طرح ہے، لیکن یہ انگوٹھی ہے ایک سونے کی پہنی، یہ پہلے نہیں کبھی پہن کے گیا، آج تحفہ ملا ہے. ابھی نئے نئے احکام آ رہے تھے اسلام کے، وہ کہتے ہیں اب ہو نہ ہو یہ بات ہو. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اتار کے یہ جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگو. تو وہ گئے، انگوٹھی اتاری ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑی ہے، تو سلام کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بڑے خوش ہوئے. ان کی تو ہے دنیا ہی آخرت، وہ کہتے ہیں وہ دیوے میں تیل پڑ گیا، یعنی خوش ہو گئے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. تو وہ ہم مجھے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کہ بھائی یہ میری امت پر ریشم اور سونا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا، سونا اور ریشم، فرمایا میری امت کے مردوں پر حرام. آج شادیوں پہ تحفے اور مطلب یعنی کڑے میں نے عورتوں کی طرح مردوں نے بھی پہنے، ہار پہنے اور سمجھتے ہم بڑی شان والے ہیں. وہ پھر اپنا نبی علیہ السلام جب یہ بیان فرمایا اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو بعد میں انہوں نے اتنا غصہ آیا ان کو اس انگوٹھی پر، اس سونے پر، تو انہوں نے وہ ایسے ہاتھ میں تھی ایسے پھینک دی، زور سے سونا تھا پھینک دی انگوٹھی دی پھینک دی. صحابہ نے بعد میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انگوٹھی کو مردوں کے لیے منع کیا ہے، آپ لے جائیں اس کو اٹھا کے اپنی بیوی کو بہن کو دے دیں. انہوں نے فرمایا نہیں، جس چیز کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں کیا، اب میری غیرت نہیں برداشت کرتی، میں اس کو رکھوں، ہے وہ بے شک میری بیوی کے لیے حلال لیکن میں عاشق ہوں، میں نہیں اٹھاؤں گا اس کو. آپ نے وہ اٹھایا نہیں. اور ہمارا کیا حال ہے، سوشل سیکیورٹی فراڈ میں ہمارا نمبر اوپر، انشورنس فراڈ میں ہمارا، ٹیکس فراڈ میں ہمارا، بیماری انکیپیسٹی بینیفٹ میں ہم، ڈسیبلٹی بینیفٹ میں ہم. میرا خیال ہے اتنی نماز کے فرض نہیں یاد ہوں گے جتنے بینیفٹ لوگوں کو، بعض لوگوں کو یاد ہیں. تو پھر نام جی ہم عاشق ہیں، سنی بھی ہیں، اور جو ہے شفاعت بھی ہماری ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے، اور جی جنت بھی ہمارے لیے ہی ہے. تو پھر دوسرے بیچاروں کا کیا جرم ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، وہ جو وہ بھی ہماری کیٹیگری کے لوگ جو دوسرے ہیں. تو اس طرح کی بات نہیں، سیریس اور میٹر لینا چاہیے. دل بندے کے پتہ ہوتا ہے کیا حق ہے سچ ہے، اور بے شک بندہ بات کر بھی دے. اب یہی بات ختم کر دے جس طرح بھائی نے فرمایا تھا کہ جس بندے کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے گناہ چھوڑنے کی، کسی کو گانوں کا چسکا پڑ گیا ہے تو کسی کو نشے کا چسکا، چرس کا چسکا ہے، کسی کو شراب کا ہے تو کسی کو عورتوں کو دیکھنا ہی نہیں ختم ہو رہا. 50-50 سال ہو گئے ہیں آنکھوں کے گناہوں سے لوگ کنٹرول نہیں کر سکے. وہ جب آنکھ کو تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا نہیں وہ فاصلہ طے کر سکتے، تو اللہ تک فاصلہ کس طرح طے کرے گا بندہ جو آنکھ کا فاصلہ نہیں طے، کوئی پیٹ کا نہیں طے کر سکا، دو گٹھ کا پیٹ ہے لیکن اس میں حلال غذا ابھی بھی نہیں، تو پھر وہ کیسے اللہ رسول تک پہنچے گا. وہ تو پاک ہیں، پاک چیزوں کو، پاک بندوں کو پسند کرتے ہیں. انہوں نے صحابی کا سلام کا جواب نہیں دیا جب اس نے، اب میں جاؤں مدینہ شریف میں سونا پہن کے، داڑھی منڈا کے اور پینٹ سوٹ پہن کے اور روزے شریف پر جا کے سلام کروں تو مجھے جواب ملے گا؟ بزرگان دین نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو صاحبان کشف ہیں، انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جواب نہیں دیتے ان کے سلام کا جب وہ روزے شریف پر جا کے سلام کرتے ہیں. زندگی میں بھی اسی طرح تھا کہ جس سے وہ ناراض ہیں وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. اور اب بھی نبی تو زندہ ہے، صرف ہماری آنکھوں سے پردہ میں ہے. وہ عالم برزخ میں، اس جہاں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو ہماری زندگی سے، شہیدوں کی زندگی سے سب سے اعلیٰ زندگی ہے. وہ دیکھیں ایک بندہ یہاں ہو، آپ ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں یعنی سلام کہہ رہے ہیں، ہم نہیں سن سکتے. اور مسجد نبوی میں دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگ رات دن آ رہے ہیں اور سلام کس طرح پڑھ رہے ہیں، آواز سے پڑھ رہے ہیں. آپ یہاں بندہ بیٹھا ہو نا تو آپ وہاں حکم ہے سلام نیچی آواز سے پڑھو کہ بھئی بلند آواز نہیں کرنی. تو یہاں بیٹھ کے آپ سلام پڑھیں, یہاں بیٹھا بندہ سن نہیں سکتا. وہ تو قبریہ نبوی نے دیکھی سماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ہر ایک کا سلام کو سننا اور جواب دینا, وہاں آپ نہ سن رہے. تو یہ کسی کو یہ مشکل لگ رہا ہو تو کوئی ایسی یعنی ابھی آخرت نہیں آ گئی, موت نہیں آ گئی, آپ مشورہ کریں بیٹھ کے, میں آپ کا بھائی ہوں, آپ سے یعنی بہتر ہوں, اللہ کے ہاں ان اللہ بہتر جانتا ہے کیا کس کا درجہ ہے, لیکن مشورہ کریں آپ بندے کی جان کس طرح ان چیزوں سے, فلمیں ہیں, کسی کو لڑکیوں کا چسکا ہو یا لڑکیوں کو لڑکوں کا پیچھے بھاگنے کا شوق ہے, اور مختلف قسم کے, کسی کو جوئے کا پڑا ہوا ہے, کسی کو فلمیں دیکھنے کا پڑا ہوا ہے, تو وہ مشورہ کرے. یہ بیماریاں ہیں, روح کی بیماریاں, ان کی دوا بھی ہے, ان کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن بندہ جو استعمال کرے تو بعد میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں. اب عام کوئی سوال ہے جنرلی آپ نے پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر جو ہے ذکر کی مجلس شروع کرتے ہیں. No. No. Particular kind of alcohol, which is the ulama have mentioned their kinds, at least some, there are exceptions, but generally, if there is that kind of alcohol which is haram or mentioned by the ulama, which is not exceptional, then one is not allowed. Other, there is fatwa, you can. So you have to go in detail and look which type of alcohol it is in the perfume. There's benzyl, there's ethanol. Ethanol is, whereas the ethanol alcohol, that is completely forbidden. No alim has scholar has ever said it is allowed. But others, there are some just are used as chemicals, and there are exceptions to it. ہاں جی, پوچھ رہے ہیں کہ بھئی مشورہ کرنا چاہیے, لیکن مشورہ کس سے کرنا چاہیے, کس آدمی سے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھے کہ جس مشورہ جس فیلڈ کا ہو, پہلے تو اس فیلڈ کا بندہ ہونا چاہیے. یعنی یہ بھی ہے کہ بھئی مثلا آپ نے قانون مشورہ کرنا ہے تو کسی وکیل کے پاس جا کے کریں گے, مطلب یعنی ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں کریں گے. تو پہلے وہ فیلڈ کا بندہ ہو, دوسرا پھر جو ہے اس کا اپنا کردار عمل مطلب یعنی بہتر ہو, یعنی دینی ہو, امانت رکھنے والا ہو, تو ایسے بندے کے ساتھ. کسی اور کسی فیلڈ کا ہے تو یہی مین, اور کوئی مذہبی مشورہ ہے یا کہہ لیں مسئلہ ہے, وہ آپ علماء سے فقہا سے کریں گے مشورہ جو ہے. یعنی فیلڈ کا بندہ ہو اور خود اس کا کردار بھی اپنا ٹھیک ہو عملی طور پر اس سے, اور جس کا خود ٹھیک نہیں وہ آپ کو کوئی اعتبار نہیں, وہ آپ کو مشورہ صحیح دے یا نہیں دے. اور مشورہ مشورہ ہوتا ہے, فیصلہ نہیں ہوتا, یہ بھی بات ہے. اب مجھ سے آپ کسی مشورہ پوچھا تو وہ فیصلہ نہیں, بھائی میں برا بنا جو آپ نے میرا مشورہ نہیں سنا. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا دیں, اگلا کرے فیصلہ اس نے خود کرنا ہے, آپ مشورہ یا حکم نہیں دے سکتے دوسرے کو. تو یہ بھی ادب ہوتا ہے مشورے کا کہ بھئی وہ جو کہے, کوئی نہ سنے تو پھر برے منانے والی بات. یہ مشورہ ہے, اس نے آپ نے دے دیا, نہیں سنا نہیں, آپ نے اس کی مرضی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی, میں اپنی ساری بیٹوں بیٹیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ضرور مشورہ کیا کرو کہ اگر میں بھی جنت میں فرشتوں سے مشورہ کرتا پھل کے بارے میں تو میں نہ کھاتا ہوں. یہ فقیہ ابو لیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی نصیحت. انہوں نے فرمایا میں اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مشورہ کریں اپنے اہل رائے لوگوں سے جو اہل اس قابل ہیں, کہ میں بھی اگر فرشتوں سے اس وقت جنت میں مشورہ کرتا, ہزاروں فرشتے تھے, بھئی یہ کھاؤں نہ کھاؤں, تو وہ بتاتے بھی یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا شیطان یہ گمراہ کوشش کر رہا ہے آپ کو بہکانے کی, تو میں لے کر میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اب ذکر کی مجلس شروع کرتے ہیں, مغرب سے پہلے اس کو بھی ختم کرنا ہے. تھوڑی دیر ذکر کریں گے. یہ نصیحت کی بات تھی, ذکر جو ہے یہ دلوں کو پاک کرتا ہے, اور یہ نصیحت کی بات جو ہے یہ روح کو اور عقل کو بندے کی جو پاک کرتی ہے, اور یعنی بندے کو علم ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک.
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹوورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیٹ اللہ از اس واچنگ اس ہیئرنگ اس ڈوئنگ ذکر, کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا ذکر سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. وہ کوئی اور نہیں, ہمارا اپنا رب ہے, بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ جب اس کو پکارتا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار المتكبر الجبار سبحان الله عما سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور 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 هو الله الخالق له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله 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 محمد لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله الا 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 الله إلا 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 الله محمد رسول الله 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 محمد رسول الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله الا رضاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى اهل بيت سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين تیری بارگاہ میں تیرے سامنے یا رب العالمین اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے یا رب العالمین ہم بھی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں بہت گناہگار ہیں یا رب العالمین بہت محتاج ہیں تیری رحمت کے بخشش کے تیری مغفرت کے تیری عافیت کے تیری معافی کے یا رب العالمین ہم یہ بھی نہیں جانتے کتنے گناہ ہم نے کر ڈالے یا رب العالمین بہت سے گناہ ہم بھول گئے کر کے یا رب العالمین سب کچھ تیرے علم میں ہے میرے مولا ہمیں سچی توبہ نصیب فرما ہمیں جس طرح جس بزرگ کا حوالہ دیا گیا جنہوں نے سچی توبہ کی ہمیں بھی اس طرح کی توبہ نسوع عطا فرما یا رب العالمین غیروں کے طریقوں پر چلنے سے ہمیں محفوظ فرما گناہوں سے محفوظ فرما گندے اور برے اعمال سے بچا شراب جوئے اور بد نظری سے زنا بدکاری سے محفوظ فرما حسد بغض اور دنیا کی محبت سے پاک فرما اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نورانی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور آپ کا عشق عطا فرما آپ کی ذات میں فنائیت عطا فرما آپ کی محبت اور سنت پر بھی موت عطا فرما یا رب العالمین ہماری نیک جائز تمنا حاجت آرزوئے پوری فرما تو بہتر جانتا ہے جس کو جس طرح کی بھی کوئی مشکل ہے اس میں آسانی پیدا فرما یہ بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما جن کے پاس روزگار یا تجارت ہے ان کے تجارت و روزگار میں برکت عطا فرما گھروں میں برکت عطا فرما یا رب العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما یا جن کے پاس حیا اور شرم کی کمی ان کو حیا اور شرم عطا فرما یا رب العالمین ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما ایک سانس بھی اپنی تیری نافرمانی نہ ہو یا اللہ اس سے محفوظ فرما ہمارے اندروں کو باطنوں کو قلوب کو ذہنوں کو اپنی محبت کے نور سے منور فرما اپنی معرفت کے نور سے منور فرما یا رب العالمین یا ارحم ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شرم و حیا والی عزت والی زندگی عطا فرما سب کے مال جان عزت کی حفاظت فرما ان کو حضرت فاطمہ تو زہرا کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے ایک نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین جو اچھی باتیں ماں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما جو بلائی کی چیزیں نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما شر دنیا شر شیطان شر نفس عطا جن میاں بیویوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہے اختلاف ہے ان میں صلح یا اللہ اسباب پیدا فرما ان کے دلوں میں آپس کو یا اللہ ملا دے یا ایک دوسرے کے حقوق پر پورے کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر کوئی کیس ہے کوئی اور مشکل ہے کورٹ میں یا کوئی معاملہ مشکل یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا رب العالمین خاندانوں برادریوں میں کمیونٹی میں اور مسلمان امت میں اتحاد اتفاق نصیب فرما وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.